السلام علیکم. آج بدھ ہے، مارچ کی 29 تاریخ، پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی پارلیمان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سوو موٹو ایکشن کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے بدھ کو پیش کیے گئے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کو کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے. اس مجوزہ بل کے مطابق سوو موٹو اختیار کو چیف جسٹس اور دو دیگر سینئر ترین ججز کے اتفاق رائے سے مشروط کر دیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ناز بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجوزہ قانونی اصلاحات پر ایک طویل عرصے سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، اور اس کے لیے ایوان سے منظور ہونے والے بل سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کام کو تقویت ملے گی. تاہم جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ قانونی نظام میں اصلاحات کرنا اگرچہ ناگزیر ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ عمل تمام اسٹیک ہولڈرز کے وسیع تر اتفاق رائے سے ہونا چاہیے، نہ کہ جلد بازی میں. پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ولید اقبال نے کہا کہ ان کی جماعت پی ٹی آئی عدالتی اصلاحات کے خلاف نہیں ہے، لیکن اصلاحات کا وقت اچھا نہیں ہے، کیونکہ ان کے خیال میں قانونی برادری کے بعض حلقوں کی رائے میں موجودہ شکل میں تجویز کردہ بل ان کے بقول بظاہر آئین کی روح کے مطابق نہیں ہے. پاکستانی نژاد یہودی فشیل بن خالد نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تاریخ میں پہلی بار پاکستانی غذائی اشیاء کی پہلی کھیپ اسرائیلی مارکیٹوں میں برآمد کی ہے، جس میں کھجور، خشک میوہ اور بعض مسالے بھی شامل ہیں. فشیل نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ مصنوعات یروشلم اور حیفا کے اسرائیلی شہروں میں بھیجی گئی ہیں، اور وہاں پاکستانی کھانے پینے کی اشیاء کا معیار بھی قابل قبول ہے، لیکن ابھی اس معاملے میں اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیلی صارفین کے رد عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ تاجر کمیونٹی معمول کے طور پر قابل قبول قیمت میں اچھی مصنوعات کی تلاش میں ہے. اگرچہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان اس وقت کوئی سفارتی یا سیاسی تعلقات نہیں ہیں، لیکن ماہرین کے خیال میں مستقبل میں ان ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کافی مواقع مل سکتے ہیں. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تجارتی حجم میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے درمیان امریکی ثالثی میں ہونے والے سیاسی معاہدے پر دستخط کے بعد ان تعلقات میں مزید گرم جوشی دیکھی جا رہی ہے. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور سینئر غیر ملکی سفارتکاروں نے طالبان حکومت کی طرف سے لڑکیوں کی تعلیم کے کارکن مطیع اللہ ویسا کی گرفتاری کی مذمت جاری رکھی ہے، اور طالبان سے کہا ہے کہ وہ انہیں فوری رہا کریں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حقوق کے ایک معروف کارکن مطیع اللہ ویسا کو فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے. اسی دوران افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی تھامس ویسٹ، دوحہ میں امریکی سفارت خانے کی انچارج کیرن ٹیکر، خواتین کے حقوق کی کارکن ملالہ یوسف زئی اور بہت سے افغانوں نے گرفتاری پر رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور طالبان سے مطیع اللہ ویسا کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. لیکن طالبان حکام نے اپنے ٹویٹر پیجز پر پوسٹ کیے گئے مختلف بیانات میں مطیع اللہ ویسا کی گرفتاری کا دعویٰ کیا، اور کہا کہ یہ طالبان حکومت کا حق ہے کہ وہ مطیع اللہ ویسا کی مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں تحقیقات کرے. وزارت اطلاعات و ثقافت کے ڈائریکٹر پبلیکیشن عبدالحق حماد نے ٹویٹر پر کہا کہ مطیع اللہ ویسا کے اقدامات مشکوک تھے، اور حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے وضاحت طلب کرے. دسویں اسنا افغان سوشل میڈیا صارفین نے اطلاع دی ہے کہ رسول پارسی اور یونیورسٹی کے ایک لیکچرر کو ان کی تحریروں کی وجہ سے طالبان نے گرفتار کر لیا ہے. افغان صوبے پروان میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ رات دریا کے قریب دسیوں مکانات تباہ ہو گئے۔ طالبان حکومت کی آفات سے نمٹنے کی ریاستی وزارت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 9 دنوں میں افغانستان کے 23 صوبوں میں برفباری، بارشوں اور سیلاب سے 10 افراد ہلاک اور 76 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی دوران انسانی حقوق کی رابطہ تنظیم اوچا نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ موسم بہار کے شروع ہوتے ہی افغانستان کے 7 صوبوں میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے تقریباً 645 خاندان متاثر ہو چکے ہیں۔ امدادی ایجنسیاں اثرات کا جائزہ لے رہی ہیں اور جہاں ضرورت ہو یہ امداد فراہم کر رہی ہیں۔ ابتدائی رپورٹس بتاتی ہیں کہ 28 مارچ کو صوبے ارزگان میں 100 خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے 2 اضلاع راجوری اور پونچھ کے 1400 شہریوں کو گزشتہ 3 ماہ کے دوران اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت دی گئی ہے اور ان میں کم از کم 115 جدید ہلکے ہتھیار اور کافی مقدار میں گولہ بارود تقسیم کیا گیا ہے۔ ان دونوں اضلاع کی سرحدیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ملتی ہیں۔ شہریوں کو مسلح کرنے اور انہیں اسلحے کے استعمال کی تربیت دینے کا یہ سلسلہ رواں برس کے آغاز پر مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے راجوری کے ایک گاؤں اپر ڈانگری پر کیے گئے ایک حملے کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے شہریوں کو مسلح کرنے کے اقدام کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کرنا جموں و کشمیر میں تشدد کو کم کرنے کے بجائے اسے بڑھاوا دینے کا موجب بن سکتا ہے، بلکہ اس علاقے میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ جبکہ حکومت اور نئی دہلی میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ ماضی میں دیہات دفاعی کمیٹیوں کے ارکان نے دہشت گردی کی سرگرمیوں کا توڑ کرنے اور بالخصوص سرحدی علاقوں میں تخریبی کاروائیوں کو روکنے میں اہم اور قابل تحسین کردار ادا کیا تھا، اور ان کمیٹیوں کی تشکیل 9 اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کو شمالی کیرولائنا سے وائٹ ہاؤس واپسی پر صحافیوں سے گفتگو کی اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بیلاروس کی سرزمین پر ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی تنصیب کے بیان کو ایک خطرناک گفتگو قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اسرائیل کے قانونی نظام کو تبدیل کرنے کے متنازعہ منصوبے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، جس کے رد عمل میں اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ صدر بائیڈن کے کسی بھی تجویز کو مسترد کرتے ہیں اور یہ کہ ان کا ملک اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ یوکرین سے متعلق خبروں کی شہ سرخیاں۔ سویڈن کا کہنا ہے کہ نیٹو میں شامل ہونے کے بعد سویڈن اور فن لینڈ روس کے ہدف پر ہوں گے۔ اس خدشے کے پیش نظر اس نے سویڈن میں روس کے سفیر کو طلب کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگراں ادارے کے سربراہ رافائل گروسی نے بدھ کو یوکرین میں روس کے زیر قبضہ زاپوژیا جوہری پاور پلانٹ کا دورہ کیا۔ گروسی نے علاقے میں لڑائی کے دوران جوہری تباہی کے امکانات کے بارے میں خطرے کا اظہار کیا۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے اپنے 3000 اہلکاروں اور 300 آلات کے ساتھ یارس بین البراعظمی بیلسٹک میزائل سسٹم کی مشقیں شروع کی ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے مشرقی شہر باخموت کے لیے لڑائی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے منگل کو ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ وہاں یوکرین کی شکست سے بین الاقوامی برادری اور یوکرین کے کچھ لوگوں کی طرف سے روس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے دباؤ آئے گا۔ مغربی اتحادیوں نے باخموت کی اہمیت کو کم کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں یوکرین کے نقصان کا مجموعی تنازع پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا، لیکن زیلنسکی نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ لڑائی کا ہر حصہ اہم ہے۔ زیلنسکی ایسوسیٹڈ پریس سے باتیں کر رہے تھے۔ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین اس وقت تک روس کے ساتھ امن مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا جب تک روسی افواج یوکرین کے تمام علاقوں سے انخلا نہیں کر لیتی ہیں۔ روس نے پچھلے سال یوکرین پر بڑے پیمانے پر حملے کے آغاز کے بعد سے یوکرین کے 4 علاقوں کو ضم کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے زبردست مذمت کی ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافائل ماریانو گروسی نے منگل کو کہا کہ یوکرین میں یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی حفاظت کے لیے ایک معاہدہ قریب ہے، حالانکہ روسی اور یوکرینی حکام کے درمیان حتمی تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ گروسی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر روس جائیں گے تاکہ زاپوروژیا میں جوہری پلانٹ کے تحفظ کے لیے ایک معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جائے۔ تنصیب کے قریب مہینوں تک جاری رہنے والی شدید لڑائی نے بین الاقوامی حکام کو ممکنہ جوہری تباہی کے بارے میں فکر مند کر دیا ہے، جس میں تابکاری کے اثرات فوری طور پر جنگ کے علاقے سے باہر پھیلنے کا امکان ہے۔ گروسی نے کہا کہ انہوں نے روسی اور یوکرینی حکام دونوں کے ساتھ پیشہ ورانہ مکالمے کو برقرار رکھا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یورپ میں کوئی بڑا تباہ کن ریڈیولوجیکل حادثہ نہ ہو جائے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے بدھ کے روز اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کا ماسکو میں خیر مقدم کیا، جہاں دونوں وزراء نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں لیوروف نے کہا کہ نئے ایرانی سال میں امیر عبداللہیان کا یہ پہلا بیرون ملک دورہ ہے۔ لیوروف نے کہا کہ یہ ہمارے تعلقات کی مضبوطی کی علامت ہے، ہم اس ملاقات میں سیاسی، تجارتی، اقتصادی بات چیت اور سرمایہ کاری میں تعاون اور بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے نفاذ پر بات کریں گے۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس افریقی ممالک کے دورے پر ہیں، اور اس دوران انہوں نے گھانا میں نوجوانوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہے۔ اپنے خطاب میں نائب صدر نے خواتین کو با اختیار بنانے، معیشت کی ترقی اور جمہوریت کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ کاملا ہیرس نے کیپ کوسٹ کیسل نامی اس مقام کا دورہ بھی کیا، جہاں امریکہ منتقل کرنے سے قبل غلام بنائے جانے والے افریقی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ کاملا ہیرس رواں برس افریقہ کا دورہ کرنے والی امریکہ کی پانچویں اعلی شخصیت ہیں۔ انہوں نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ امریکہ براعظم افریقہ کو چین کے ساتھ مسابقت کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ میکسیکو میں امریکہ کے سرحد کے قریب تارکین وطن کے حراستی مرکز میں آگ لگنے سے زیر حراست 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حراستی مرکز میکسیکو کی سرحد پر واقع ہے، جہاں گوئٹیمالا، وینزویلا، ہونڈوراس، ایل سلویڈور، کولمبیا اور ایکویڈور سے آنے والے 68 تارکین وطن قید تھے۔ یہ علاقہ ان تارکین وطن کے لیے سرحد پار کرنے کا بڑا راستہ ہے جو امریکہ جانا چاہتے ہیں۔ میکسیکو کے صدر نے کہا ہے کہ حراستی مرکز میں تارکین وطن نے اس وقت احتجاجاً آگ لگانا شروع کی تھی جب انہیں ملک بدر کیے جانے کی خبر ملی۔ برطانیہ کے کنگ چارلز اپنے پہلے دورے پر جرمنی پہنچ رہے ہیں، جہاں ان کے استقبال کے لیے برلن کے مشہور برینڈن برگ گیٹ کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ یہاں سے وہ فرانس بھی جائیں گے، جہاں انہوں نے مظاہروں کی وجہ سے اپنا پہلے سے طے شدہ دورہ چند روز قبل منسوخ کر دیا تھا۔ ان کے اس دورے کا مقصد برطانیہ کے یورپ کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنا اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ برطانیہ کے لیے وہ اسی طرح کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ ان کی والدہ نے 7 دہائیوں تک کامیابی کے ساتھ حاصل کی تھی۔ 74 سالہ کنگ چارلز 6 مئی کو تاج پوشی کی تیاری کر رہے ہیں۔ حمزہ یوسف نے منگل کو اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ وہ اسکاٹش حکومت کی سربراہی کرنے والے پہلے غیر سفید فام شخص اور کسی بھی مغربی جمہوریت میں پہلے مسلم قومی رہنما بن گئے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ 5.5 ملین آبادی کا ملک اور برطانیہ کا حصہ ہے، لیکن صحت اور تعلیم کے شعبوں سمیت وسیع اختیارات کے ساتھ ایک نیم خود مختار حکومت ہے۔ امریکہ کی ریاست الاباما کے ہنٹسویل پولیس ڈپارٹمنٹ کے 2 افسران پر ایک مشتبہ شخص نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک پولیس افسر ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ ایک خاتون نے 911 پر کال کی کہ اسے کسی شخص نے گولی مار دی ہے، جس کے جواب میں دونوں افسر جائے وقوع پر پہنچے۔ مشتبہ شخص نے دونوں اہلکاروں پر فائرنگ کی اور روپوش ہو گیا۔ دونوں پولیس اہلکاروں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک کی موت واقع ہو گئی جبکہ دوسرے کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویل کے کرسچن اسکول میں 3 طالب علموں اور عملے کے 3 ارکان کو ہلاک کرنے والے شوٹر نے پولیس کے مطابق حالیہ برسوں میں قانونی طور پر 7 ہتھیار خریدے تھے اور حملہ کرنے سے قبل ان بندوقوں کو اپنے والدین سے چھپا کر رکھا تھا۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ اس شوٹر نے اس حملے کی منصوبہ بندی بہت احتیاط سے کی تھی اور اسکول کا تفصیلی نقشہ تیار کر رکھا تھا اور قتل عام سے پہلے ہی عمارت کی نگرانی کی تھی۔ ملزم 28 سالہ آڈرے ہیل اسکول کا سابق طالب علم تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں 9 سال کی عمر کے 3 بچے اور اسکول کے عملے کے 3 افراد شامل تھے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اسفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔